بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरूमन। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9,835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 और 1,098 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पे समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान समात फरमाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा, जिसके बाद प्रोग्राम मुकद्दस दिफा आप समात फरमाएंगे और इस्लाम की मारफत हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, सलाम कबूल कीजिए। पहले समाज फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। हिंदुस्तान की रियासत पंजाब में वजीर आजम मोदी की सिक्योरिटी में कोताही का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। ईरान की सरहद मुहाफिज फोर्स के कमांडर जनरल अहमद अली गुदर्जी एक वफद के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गए। दो अरब मुल्कों ओमान और कतर का दौरा मुकम्मल करके ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की तेहरान वापसी, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पड़ोसियों की अहमियत पर जोर। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में कोताही की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। नई दिल्ली से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक बुध को लायर्स वॉइस नामी तंजीम की PIL पर चीफ जस्टिस NV रमन की सरबराही में 3 रुकनी डिवीजन बेंच ने समात की। समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि वजीर आजम की सिक्योरिटी में कोताही का मसला इतना हसास है कि इसको मरकजी या रियासती हुकूमतों की एक तरफा तहकीकात पर नहीं छोड़ा जा सकता। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा कि अदालत समझती है कि अदालती शोबे के किसी तरबियत याफ्ता शख्स को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन ने ऐलान किया कि अदालत उज़्मा जस्टिस रिटायर्ड इंदु मल्होत्रा की क़यादत में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। उन्होंने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के डायरेक्टर जनरल या उनकी नामजद करदा अथॉरिटी, चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनरल पुलिस, पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कमेटी के रुकन होंगे। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सीनियर फौजी कमांडरों की बातचीत का 14वां दौर बुध को चीन के सरहदी इलाके चुशोल मोल्डो में शुरू हुआ। हिंद चीन फौजी कमांडरों के मुजाकरात के इस दौर में हिंदुस्तानी वफद की क्यादत लेहा में मुकीम फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनंदा सिंह गुप्ता और चीनी वफद की सरबराही जुनूबी सिंकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल यांगलिन कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनंदा सिंह गुप्ता ने लेफ्टिनेंट जनरल PG के مینن سے ایلٹ کور کی کمان سنبھال لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذاکرات سے پہلے انہوں نے کہا کہ مشرقی لداخ میں تصادم کے باقی ماندہ مقامات سے دونوں ملکوں کی فوجوں کو واپس بلانے کے عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ بات چیت ایسے وقت انجام پا رہی ہے جب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا ہے کہ اس وقت چین ہندوستان سرحد پر صورتحال مستحکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سفارتی اور فوجی ذرائع سے بات چیت اور رابطے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ دونوں فریق مل کر بات چیت کے ذریعے حل تلاش کر لیں گے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندہ نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 194,720 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا سے مزید 442 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتیجے کی یومیہ شرح 11.05% ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق اس ملک کی 28 ریاستوں میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 4,668 ہو گئی ہے۔ اومیکرون سے متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد ریاست مہاراشٹر میں 1,281 بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی ریاست راجستھان اومیکرون کے 645 مریضوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور قومی دارالحکومت دہلی تیسرے نمبر پر ہے جہاں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد 546 ہے۔ ہندوستان میں اومیکرون سے متاثرین میں سے 1,850 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ کورونا کی ادویات، آکسیجن اور معاون آلات کے مناسب ذخیرے کو یقینی بنائیں۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں اچانک تیزی آ جانے کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 4.5% سے زائد ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے اموات میں بھی اچانک اضافہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے کورونا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 2,074 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 13 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق اس ملک میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 4.70% پر آ گئی۔ پاکستان بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز اور گھروں میں کورونا کے 20,662 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 628 کی حالت تشویشناک ہے۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا کہ آئندہ 2 ماہ کے اندر یورپ کی نصف آبادی اومیکرون ویریئنٹ میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت نے اعلان کیا کہ اومیکرون کورونا وائرس کا پھیلاؤ اگر اسی طرح جاری رہا تو آئندہ 2 ماہ میں یورپ کی آدھی آبادی اس وائرس میں مبتلا ہو جائے گی۔ عالمی ادارے صحت کے یورپی شعبے کے سربراہ ہانس کلوگ نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر آئندہ 6 سے 8 ہفتے میں یورپ کے 50% سے زائد عوام کورونا کی نئی قسم اومیکرون میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2022 کے پہلے ہفتے میں 70 لاکھ سے زائد لوگ نئے کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں، جس سے 2 گنا اضافہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ رائٹرز نے پیر کے دن بھی رپورٹ دی تھی کہ خاص طور سے نئے اسی سال کی تعطیلات میں اومیکرون وائرس کے تیزی کے ساتھ پھیلاؤ کی بنا پر یورپی صحت سے متعلق اداروں پر خاصا دباؤ پڑا ہے، جبکہ اومیکرون کا بھی اپنے عروج پر پہنچنا باقی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے باوجود جس میں کہا جا رہا تھا کہ اومیکرون وائرس میں مبتلا لوگوں کو اسپتالوں میں داخل کیے جانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، اسپین، برطانیہ اور اٹلی سمیت یورپ کے مختلف ممالک میں اسپتالوں اور طبی مراکز کی صورتحال بحرانی ہو گئی ہے۔ دریاسنا جرمنی کے حکام نے خبر دی ہے کہ ملک میں تقریباً 1800 افراد کو فائزر کورونا ویکسین کی ایسی ڈوز لگائی گئی ہے جس کی تاریخ گزر چکی تھی۔ جرمنی کے صحت سے متعلق مقامی حکام نے ایک بیان میں کہا کہ 4 سے 6 جنوری کے درمیان شہر باواریان کے ایک ویکسینیشن سینٹر میں گزری ہوئی تاریخ کے ویکسین ڈوز دیے گئے ہیں۔ ادھر امریکہ میں 8 کروڑ ملازمین اور محنت کشوں کے لیے کورونا ویکسین لازمی کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت کیا گیا جب امریکہ کے مختلف شہروں میں میونسپل کارپوریشن کے ملازمین اور شہری خدمات سے متعلق کارکنوں میں کورونا میں مبتلا ہونے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں واشنگٹن ٹائمز نے کورونا کے تیزی سے پھیلنے اور اس سے اموات میں تیزی سے اضافہ ہونے کے بارے میں ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ دراصل امریکہ کی بیماریوں کے کنٹرول کے مرکز CDC نے اپنے ملک کے شہریوں کو خبردار کیا کہ کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ کی بنا پر وہ کینیڈا کے سفر سے گریز کریں۔ واضح ہے کہ امریکی کینیڈا کا زیادہ سفر کرتے ہیں. کینیڈا نے ابھی اس انتباہ پر اب تک اپنے کسی بھی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا کہ کینیڈا میں بھی کورونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی, جس کے بعد پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں. ایران کے فضائی دفاعی شعبے کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کیے جانے پر دندہ شکن جواب دیا جائے گا. ایران کے فضائی دفاعی شعبے کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا الہامی نے ملک کے خلاف کسی بھی قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی مکمل تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے بارہا اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے ملکی حدود کے دفاع میں کبھی کوئی غفلت نہیں برتیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں, اگر دشمن نے کسی بھی طرح کی کوئی جارحانہ غلطی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ملک کا فضائی دفاع کا شعبہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ دفاع کے لیے مکمل تیار ہے. انہوں نے ایران کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیوں کے بارے میں کیے جانے والے بعض دعووں کے بارے میں کہا کہ ایران کے تمام حساس مراکز مکمل محفوظ ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے اور 11/12 فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایران کے فوجی اتاشی جنرل مصطفیٰ قمبر پور اور پاکستان کی میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر اسلامی جمہوری ایران کے بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر جنرل احمد علی گودرزی اور ان کے ہمراہ وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا. ایران کی بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر کا دورہ کراچی پاکستانی بحریہ کے سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ کی دعوت پر انجام پایا ہے. اس دورے کا مقصد بحری اور سرحدی سیکورٹی امور میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا ہے. جنرل گودرزی پاکستانی بحریہ کے سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ مرزا فواد امین بیگ سے ملاقات کے ساتھ ہی 11/12 مشقوں میں بھی حصہ لیں گے. 11/12 فوجی مشقیں منگل سے شروع ہوئی ہیں اور اس میں دنیا کے 9 ممالک شریک ہیں. یہ فوجی مشقیں جمعرات تک جاری رہیں گی. 12/12 فوجی مشقیں بحر عرب کے شمالی علاقے میں پاکستانی بحری حدود میں کراچی کی ساحلی پٹی کے قریب ہو رہی ہیں. ایران کے جوہری سائنسداں مصطفیٰ احمدی روشن کی انتھک کوششوں سے جدید قسم کے تیار کردہ مقامی مشینوں کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کا عمل شروع کر دیا گیا. ہمارے نمائندے کے مطابق IR2, 4, 5, 6 اور 9 کی سینٹری فیوج مشینیں ایران کی جدید 3 مشینیں ہیں جنہیں یورینیم کی افزودگی میں بروئے کار لایا جا رہا ہے, جبکہ IR9 اور 10 قسم کی سینٹری فیوج مشینیں یورینیم کی افزودگی میں پہلی جیسی مشینوں کی طرح کام کرتی ہیں. پرام جوہری ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران کی ترقی ایرانی جوہری سائنسدانوں خاص طور سے شہید مصطفیٰ احمدی روشن کی سیوہ کوشش کی مرہون منت ہے. شہید احمدی روشن ایران کے ایک ایسے ممتاز جوہری سائنسداں تھے جنہوں نے ایران کی جوہری صنعت کو مقامی بنانے اور ایران کی جانب سے یورینیم کی 20% افزودگی کے حصول میں بنیادی کردار ادا کیا اور جنہیں دشمنوں نے 1 سال قبل شہید کر دیا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان عمان اور قطر کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے بدھ کی صبح تہران واپس پہنچ گئے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورے عمان میں اس ملک کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور قطر میں بھی امیر قطر اور اس ملک کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. انہوں نے دوحہ کے اپنے دورے کے نتائج کے بارے میں کہا کہ اس دورے میں مختلف مسائل و موضوعات پر گفتگو ہوئی, جن میں اہم ترین موضوع ایران اور قطر کے تعلقات کے بارے میں ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عمان اور قطر میں ویانا میں جاری ایران اور گروپ 4 جماعت کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ایران علاقے کے اپنے دوست ملکوں کو ویانا مذاکرات کی صورتحال سے باخبر کر رہا ہے اور پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ ویانا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے باخبر ہوں. انہوں نے کہا کہ آج ایران کا خیال ہے کہ وہ پرام جوہری ٹیکنالوجی کے شعبے میں جو ترقی کر رہا ہے اس کو علاقے کے پڑوسی اور اسلامی ملکوں کو منتقل کرے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح قطر میں فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس ملاقات میں انہوں نے غاصب سین حکومت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی برحق استقامت کی ایران کی جانب سے حمایت جاری رہنے کا اعلان کیا ہے. تہران میں افغان سفارتخانے کے ناظم الامور نے امیر خان متقی، اسماعیل خان اور احمد مسعود کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے ماحول کو مثبت قرار دیا ہے. تہران میں افغانستان کے سفارتخانے کے ناظم الامور عبدالقیوم سلیمانی نے ایک پریس کانفرنس میں تہران میں بین الافغان مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے ساتھ افغانستان کے جہادی کمانڈر مرحوم احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اور ہرات کے سابق گورنر امیر محمد اسماعیل کے درمیان مذاکرات کے شاہد کی حیثیت سے ان مذاکرات کو مثبت سمجھتا ہوں. عبدالقیوم سلمانی نے کہا کہ 5 گھنٹے تک جاری رہنے والے ان مذاکرات میں فریقین نے نہایت پرسکون اور تعمیری ماحول میں افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے نظریات کھل کر بیان کیے. افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت نے مختلف صوبوں میں خوراک کے بدلے کام کے منصوبہ پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ آبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت زراعت کے حکام نے منگل کے روز سے ملک کے 16 صوبوں میں خوراک کے بدلے کام کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور گندم کی تقسیم کے بدلے کام لیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گندم تقسیم کرنے کی کمیٹی کے رکن محمد بصیر حقیار نے بتایا ہے کہ اس منصوبے پر افغانستان کے صوبوں زابل، بامیان، پکتیکا، دائکنڈی، اروزگان، خوست، میدان وردک، ننگرہار، سرپل، غور، قندھار، ہلمند، فراہ اور فاریاب میں عمل شروع کر دیا گیا۔ راخ کے صدر گروہ کے سربراہ نے ایک بار پھر قومی اکثریتی حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صدر گروہ کے سربراہ مقتدہ صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حکومت کی تشکیل کے لیے ابھی دیگر شیعہ گروہوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ مقتدہ صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جن کے سلسلے میں نیک خیال پایا جاتا ہے ان کے لیے حکومت کی تشکیل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ صدر گروہ کے سربراہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ کسی کو بھی اپنے اتحادیوں اور ملک کی داخلی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے، کہا کہ آئندہ حکومت آئین کی حکومت ہوگی جس میں کسی بھی طرح کی بدعنوانی کی گنجائش نہیں ہوگی اور قانون کی حکمرانی قائم ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اب لیجیے سماعت فرمائیے یمن کے حوالے سے ایک سیاسی رپورٹ۔ یمن کی قومی و مرکزی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کی اس ملک پر حملہ کرنے کی سنگین غلطی کی بھیٹ یمنی عوام چڑھ رہے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی حکومت کے سینئر مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ یہ مضحکہ خیز ہونے کے ساتھ ہی تکلیف دہ بات بھی ہے کہ جارے سعودی اتحاد کا ترجمان میزائلی سائٹ کی کلپ تیار کرنے کے سلسلے میں اپنی ذلت آمیز رسوائی کا ڈھٹائی سے اعتراف بھی کر رہا ہے اور اسے ایک معمولی غلطی قرار دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ محمد عبدالسلام نے مزید کہا کہ ہر ایسی غلطی جس کی بھیٹ عام شہری چڑھ رہے ہیں اور جو ہر بار وحشیانہ جرائم کے فطری نتیجے میں دہرائی جا رہی ہے، ایک بہت سنگین غلطی اور بڑا گناہ ہے جو ہمارے عوام کے خلاف امریکی حمایت سے انجام دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ جارے سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے منگل کو یہ کھل کر نہایت ہی ڈھٹائی سے اعتراف کیا کہ یمنی فوج کے میزائلی گودام سے متعلق جاری ہونے والا حالیہ ویڈیو جعلی ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے بھی حال ہی میں ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اسلحے کے ایک گودام کو دکھایا گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ گودام یمن کی فوج کا ہے، لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد میڈیا نے جھوٹ کو فاش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مذکورہ ویڈیو ایک امریکی فلم کا ایک حصہ ہے جس کو ایڈٹ کر کے یمن کے اسلحے کے گودام پر حملے کی ویڈیو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد منگل کو جارے سعودی اتحاد کے فوجی ترجمان نے بھی اس کے جعلی ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو معمولی غلطی قرار دیا ہے۔ دریاسنا سنا کے ایک مقامی عہدیدار نے عام معافی کے اعلان کے بعد جارے سعودی اتحاد کے ہزاروں جنگجوؤں کے اس اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لینے کی خبر دی ہے۔ الخبر الیمنا کی رپورٹ کے مطابق سنا کے پانچویں فوجی زون کے ایک عہدیدار ریاض صلاح البلزی نے اعلان کیا ہے کہ جب سے سنا حکومت نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، 16,000 فوجی جارے سعودی اتحاد چھوڑ چکے ہیں اور ان میں سے ہزاروں جنگجو سنا کی جانب واپس پلٹنا چاہتے ہیں۔ صلاح البلزی نے مزید کہا کہ فریب خوردہ افراد کو بحفاظت ان کے شہروں اور آبائی دیہی بستیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سنا کے فوجیوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے سپرد کی گئی ہے۔ یمن کی قومی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عام معافی ایک ایسا موقع ہے جس سے وقت نکلنے سے پہلے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کی صفوں سے فوجیوں کی علیحدگی کی وجوہات متعدد ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی علت ان کے ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فوجی افسروں کی بدسلوکی اور بے احترامی، کے ساتھ ہی زخمیوں کے علاج معالجے میں تساہلی اور لاپرواہی نیز کئی مہینے سے ان کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہے۔ الخبر الیمنا کے مطابق صدارتی کمیٹی نے سعودی اتحاد کی صفوں میں فریب خوردہ افراد کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ سیاسی شخصیات اور فوجی چار سعودی اتحاد کی صفوں سے علیحدہ ہو کر ثنا حکومت کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تقریباً ایک سال قبل یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے اعلان کیا تھا کہ مرکزی حکومت کے رہنماؤں نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے جو یمن کی مرکزی حکومت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ سامعین، آپ نے ہماری سیاسی رپورٹ سماعت فرمائی۔ ادھر ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر بے قابو ہوتی جا رہی ہے اور نئے کیسز کی تعداد یومیہ 2 لاکھ کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات پیش کر رہے ہیں ہم نئی دہلی سے ہمارے ساتھی شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر بے قابو ہوتی جا رہی ہے اور اس کے یومیہ نئے معاملے اب 2 لاکھ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کرونا کے نئے معاملوں میں تیزی آنے کی وجہ اس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کو بتایا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دہلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں میں کرونا کے جتنے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں ان میں 90 سے 95% معاملے اومیکرون کے ہیں، جبکہ وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار میں کرونا کے نئے ویریئنٹ کے معاملے 500 سے بھی کم ہوتے ہیں اور اومیکرون کی جانچ میں کمی اس کی اہم وجہ بتائی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اومیکرون اب تیزی سے ڈیلٹا کی جگہ لے رہا ہے جو نسبتاً کمزور ہے۔ وزارت صحت کے آج جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1,94,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ دوران اومیکرون کے 407 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ دہلی میں کرونا کے نئے معاملے کل 21,000 سے زیادہ تھے، لیکن دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کے بقول آج کرونا کے نئے معاملے 25,000 کے آس پاس رہ سکتے ہیں۔ دہلی میں رات کا اور ویکینڈ کرفیو جاری ہے اور اسکول کالج اور دوسرے تفریحی مراکز بند ہیں اور نجی دفاتر کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے ٹیکے لگانے کا عمل جاری ہے اور اب تک 154 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کرونا کے نئے معاملوں میں تیزی آنے اور پابندیوں کے باوجود بازاروں اور پبلک مقامات پر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ دکھائی دے رہی ہے اور بہت سے لوگ جان بوجھ کر کرونا ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
خود ہی پریکوشنز لینے چاہیے اور ہم اتنے کراؤڈیڈ ایریا میں خود ہی نکل لیتے ہیں، جب کوئی امپورٹنٹ ورک ہو تبھی نکلنا چاہیے، اور جو بھی گورنمنٹ آپ کو بتاتی ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے۔
گورنمنٹ کا ایک رول ہے، بٹ گورنمنٹ کو کیوں کچھ کرنا پڑ رہا ہے اگر ہم میں عقل ہو، دماغ ہو؟ آئی تھنک سو بیفور دا گورنمنٹ وی ہیو ٹو ریئلائز یہ ماسک کوئی ڈالنا بہت بڑی بات نہیں ہے، اس کو ڈال کے رکھو، ناک کور کر کے رکھو، اپنا اسینشل موومنٹ کرو۔ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اتنی بڑی ڈیل ہے۔
کرونا کے مریضوں میں تیزی آنے کے پیش نظر مرکزی حکومت نے ریاستوں کو خط لکھ کر میڈیکل آکسیجن کا 48 گھنٹے کا بفر اسٹاک رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ شمشاد کاظمی، سحر، عالمی نیٹورک، دہلی۔
اور سامعین، اسی سیاسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی वाले ने जलवा अपना ऐसे दिखाया, जलवा अपना ऐसे दिखाया मेरे कमली वाले ने, जलवा अपना ऐसे दिखाया मेरे कमली वाले ने। दुनिया के ऐवान में क्या था नूरे मुहम्मद से पहले, दुनिया के ऐवान में क्या था नूरे मुहम्मद से पहले, दुनिया का ऐवान सजाया, दुनिया का ऐवान सजाया मेरे कमली वाले ने, दुनिया का ऐवान सजाया मेरे कमली वाले ने। इंसान बनाया मेरे कमली वाले ने, इंसान को इंसान बनाया मेरे कमली वाले ने, दिल को चरागे तूर बनाया मेरे कमली वाले ने। रोशनियां ही रोशनियां हैं हर मंजिल हर महफिल में, रोशनियां ही रोशनियां हैं हर मंजिल हर महफिल में, जलवाए हक दुनिया को दिखाया, जलवाए हक दुनिया को दिखाया मेरे कमली वाले ने, जलवाए हक दुनिया को दिखाया मेरे कमली वाले ने, दिल को चरागे तूर बनाया मेरे कमली वाले ने। उसने किया तखलीक जहां को उससे बड़ा कोई भी नहीं, उससे बड़ा कोई भी नहीं, अल्लाहो अकबर कहना सिखाया मेरे कमली वाले ने।
जे तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। और सामीन अब समाप्त फरमाइए प्रोग्राम यादों के झरोखे, उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान, लेकिन पहले समाप्त फरमाए प्रोग्राम यादों के झरोखे।
अजीज सामईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 22 دے 9 جماعت ثانی اور 12 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ نو جماعت ثانی سن 699 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے محدث اور شاعر ابن فرح اشبیلی نے وفات پائی۔ ان کی پیدائش اسپین کے جنوب میں واقع ایک شہر اشبیلیا میں ہوئی، اور اس شہر پر اسپین کے حملے کے دوران اسپین کی فوج نے انہیں قید کر لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قید سے بھاگ نکلے اور مصر چلے گئے۔ مصر میں ابن فرح نے قاہرہ کے مشہور علماء سے قصبہ فیض کیا، اور وہاں سے دمشق جا کر بھی اپنی تعلیم جاری رکھی، اور پھر ابن فرح اشبیلی دمشق میں ہی حدیث کے ممتاز عالم کی حیثیت سے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ بارہ جنوری سن 1665 عیسوی کو فرانسیسی ریاضی داں پیئر ڈی فرما کا انتقال ہوا۔ شاید انہوں نے ڈی کارٹ سے پہلے اینالیٹک جیومیٹری کا اصول وضع کر لیا تھا۔ انہیں صحیح اعداد کی خصوصیات کے بارے میں اپنی تحقیق سے زیادہ شہرت ملی۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعدد کلیے اور اصول بیان کیے جنہیں ان کے بعد کے ریاضی دانوں نے ثابت کیا۔ پی آر ڈی فرما کی اہم ترین کتاب ریاضی کی گونا گون مشقیں سن 1679 میں شائع ہوئی۔ بارہ جنوری سن 1978 عیسوی کو اردو نظم و نثر میں اعلی مقام رکھنے والے ادیب ابن انشا کا انتقال ہوا۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ جالندھر ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ جامعہ پنجاب سے بی اے اور جامعہ کراچی سے اردو میں انہوں نے ایم اے کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی شامل ہیں۔ ابن انشا نے اردو ادب کو کئی خوبصورت سفر نامے بھی عطا کیے، جن میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر کتابوں میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم اور قصہ ایک کنوارے کا قابل ذکر ہیں۔ بائیس دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کے حساس ترین دور میں، جب حکومت امریکہ پہلوی حکومت کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انقلابی کونسل کی تشکیل کا فرمان صادر کیا۔ اس کونسل کا اہم ترین فریضہ شاہ کی حکومت کے خلاف عوام کی تحریکوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اسلامی انقلاب کے اہداف کو آگے بڑھانا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک فرمان جاری کر کے فرمایا، مسلمان ایرانی عوام کا مطالبہ صرف یہی نہیں ہے کہ شاہ چلا جائے اور شاہی نظام ختم ہو جائے، بلکہ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل تک، جو قوم کی آزادی و خود مختاری اور سماجی عدل و انصاف کی ضامن ہے، ایرانی قوم کی جد و جہد جاری رہے گی۔ صرف ایک ایسی عادل اسلامی حکومت کی تشکیل کے ذریعے ہی، جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو اور جس میں پوری قوم کی نمائندگی ہو، زراعت، اقتصاد اور ثقافت کے شعبوں میں شاہی حکومت کے غلط اقدامات کی تلافی اور کمزور اور محنت کش طبقوں کے مفاد میں ایران کی تعمیر نو کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ شاہی حکومت کے زوال کے بعد انقلابی کونسل نے قانون سازی کا فریضہ انجام دیا۔ بائیس دے سن 1388 ہجری شمسی کو ایران کے ایٹمی سائنسداں اور تہران یونیورسٹی کے فزکس پروفیسر ڈاکٹر مسعود علی محمدی کو تہران میں دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ 50 سالہ ڈاکٹر مسعود محمدی کو صبح اپنے گھر سے نکلتے وقت ریموٹ کنٹرول سے بم کا دھماکہ کر کے شہید کیا گیا۔ انہوں نے شیراز یونیورسٹی سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تہران کی شریف صنعتی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ وہ ایران میں طبیعیات میں ڈاکٹریٹ کرنے والے پہلے طالب علم تھے اور دسیوں اہم مقالے انہوں نے لکھے۔ ڈاکٹر علی محمدی کو سن 1386 ہجری شمسی میں خارزمی بین الاقوامی فیسٹیول میں نمایاں کام انجام دینے پر ایک اہم شخصیت کا انعام بھی دیا گیا، نیز بنیادی تحقیقات انجام دینے پر دوسرا مقام حاصل کیا۔ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو اقتصادی پابندیوں اور سیاسی اقدامات سے بند کرانے کی مخالفین کی کوشش جب ناکام رہی تو انہوں نے ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایرانی ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والوں کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعتراف کیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، حسب معمول پروگرام میں پہلے افغانستان اور پاکستان سے متعلق کچھ اہم خبروں کی سرخیاں پیش خدمت ہیں، اس کے بعد بعض خبروں کا قدر تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ طالبان کے ایک وفد کا دورہ پاکستان۔ افغانستان میں طالبان کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں اضافہ۔ پاکستان کے وزیراعظم کے بیان پر طالبان کا رد عمل۔ عام معافی کے بارے میں طالبان رہنما ملا ہبت اللہ آخنزادے کی 18 شقوں پر مشتمل تجویز۔ افغانستان کے مالی اثاثے روکنے کے امریکی اقدام کے خلاف کابل میں خواتین کا مظاہرہ۔ افغانستان میں شدید بھکمری کے خطرے کی بابت انتباہ۔ طالبان کے اعلی عہدیداروں سے متحدہ عرب امارات کے ایک وفد کی ملاقات۔ طالبان حکومت پر پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات کی شدید تنقید۔ شریعت کے دائرے میں عورتوں کے حقوق کے احترام پر طالبان کی تاکید۔ پاکستان کے ساتھ کشیدگی پیدا ہونے کے بعد طالبان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا سرحدی دورہ۔ افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد کو سیاسی نہ بنانے کی چین کی تاکید۔ پاکستانی وزارت خارجہ میں ہندوستان کے ناظم الامور کی طلبی۔ اور پاکستان میں وحدت اسلامی کانفرنس کا انعقاد۔ سامعین، یہ تھے افغانستان اور پاکستان سے متعلق کچھ اہم سرخیاں۔ اب بعض خبروں کا قدر تفصیلی جائزہ۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے طالبان کی سوچ کو رجعت پسندانہ قرار دیتے ہوئے اس کو پاکستان کے لیے خطرہ بتایا ہے۔ فواد چودھری نے خواتین کے بارے میں طالبان کے حالیہ فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی رجعت پسندانہ سوچ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب میں کہا کہ پاکستان کی ہمسائیگی میں طالبان کی انتہا پسند حکومت کا قیام، خاص طور سے خواتین کے بارے میں اس گروہ کی سوچ، پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ طالبان کی یہ سوچ کہ عورتیں اکیلے سفر نہیں کر سکتیں یا اسکول کالج نہیں جا سکتیں، رجعت پسندانہ سوچ ہے جس کے اثرات صرف افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے۔ افغانستان میں طالبان گروہ کے اقدامات اور اس کی پالیسیوں پر پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات کی تنقید طالبان کے خلاف پاکستان کے کسی اعلی عہدیدار کی اب تک کی، کم سے کم افغانستان میں اس گروہ کی حکومت بننے کے بعد، سب سے زیادہ شدید تنقید ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات نے افغانستان کی طالبان حکومت کو رجعت پسند اور انتہا پسند ایسے حالات میں قرار دیا ہے کہ اس کے علاوہ کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں طالبان کی حکومت کی تشکیل کی بہت کوشش کر رہا تھا اور بہت خواہاں تھا۔ پچھلے تقریباً 5 مہینے کے دوران پاکستان افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت کے سلسلے میں پیش پیش رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سمیت پاکستان کے اعلی حکام حالیہ مہینوں میں امریکہ سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور اس کے مالی اثاثے بحال کرنے کا بارہا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ طالبان حکومت کے ایک وفد نے اسلام آباد میں دو طرفہ تعلقات کی تقویت کے لیے پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ سمیت طالبان حکومت کے بعض حکام نے بھی مختلف مسائل کے بارے میں صلاح و مشورے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ طالبان کے وفد نے ایسے حالات میں پاکستان کا دورہ کیا کہ پاکستانی سرحد پر باڑ لگانے کے مسئلے پر حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے ساتھ افغانستان کی طالبان حکومت کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ طالبان حکومت کے ساتھ دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور یہ منصوبہ جاری رہے گا، لیکن طالبان حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام جاری رکھنے کے بارے میں اسلام آباد کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی طالبان حکومت کے مابین سرحدوں پر باڑ لگانے کے مسئلے کے علاوہ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات کا حالیہ بیان بھی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ فواد چودھری نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ہمسائیگی میں طالبان کی انتہا پسند حکومت کی تشکیل سے، خاص طور سے خواتین مخالف اس گروہ کے نظریات پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ واضح ہے کہ فواد چودھری کی اس بات سے پہلے ذرائع ابلاغ نے افغانستان میں بغیر محرم کی ہمراہی کے خواتین کے سفر پر پابندی کی خبر دی تھی۔ ان حالات میں طالبان کے وفد نے پاکستان کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ طالبان کو بخوبی علم ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کشیدگی جاری رہی تو ممکن ہے کہ پاکستان ان کی حمایت میں کمی کر دے اور دو طرفہ تعاون کو بھی محدود کر دے، جس سے افغانستان میں طالبان حکومت کے لیے حالات پہلے سے زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں۔ پچھلے سال 15 اگست کو افغانستان کا اقتدار طالبان کے ہاتھ میں آنے کے بعد سے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے طالبان گروہ کی علاقائی اور بین الاقوامی حمایت کی ہے، اور اس نے عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور مدد جاری رکھنے کی بارہا اپیل کی ہے تاکہ افغانستان میں انسانی بحران کو روکا جا سکے۔ طالبان حکومت نے بھی افغانستان میں اپنی حکومت کی پائیداری میں مدد کے تئیں پاکستان کی پوزیشن کو درک کرتے ہوئے اپنا ایک وفد پاکستان بھیج کر پرامن ماحول میں بات چیت کر کے پاکستان کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ افغانستان میں طالبان کو محدود کرنے والی کچھ پالیسیاں جن پر پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات نے شدید تنقید کی ہے، دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خواتین سمیت افغانستان کے بعض طبقات پر عائد کی گئی کچھ پابندیاں طالبان کے منشور میں شامل ہیں اور بہت بعید نظر آتا ہے کہ طالبان ان پابندیوں کے بارے میں نظر ثانی کریں۔ افغانستان کے اقتدار طالبان کے ہاتھ میں آنے کے بعد تقریباً 5 مہینے میں طالبان کے اقدامات اور پالیسیاں عوامی احتجاج کا سبب بنی ہیں۔ تازہ ترین احتجاج کابل میں خواتین نے کیا ہے۔ خواتین کی ایک تعداد نے دارالحکومت کابل کی سڑکوں پر نکل کر موجودہ صورتحال کے خلاف احتجاج کیا اور خواتین کے حقوق ادا کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر صوبہ سمنگان کے محکمہ صحت سے وابستہ بہت سے کارکنوں اور ڈاکٹروں نے مظاہرہ کر کے تنخواہ دینے کے بارے میں طالبان کی خلاف ورزی پر تنقید کرتے ہوئے طالبان گروہ کے اعلی عہدیداروں سے اس سلسلے میں سنجیدہ توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریاسنا باز رائے ابلاغ نے کابل میں خواتین کے حقوق کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والوں کی طرف طالبان کی فائرنگ کی بھی خبر دی ہے۔ پچھلے سال 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد افغانستان کے کئی شہروں میں طالبان کی وعدہ خلافی اور مختلف اقوام، اقلیتوں اور گروپوں، نیز خواتین کے حقوق نظر انداز کیے جانے کے خلاف 12 احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس وقت خواتین اور کئی مہینے کی تنخواہ نہ ملنے کے خلاف مختلف سرکاری شعبوں سے وابستہ افراد کے احتجاج میں اضافہ ایسا چیلنج ہے جس کا دائرہ آئندہ وسیع تر ہو سکتا ہے اور طالبان حکومت کو وسیع احتجاج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں سب سے اہم احتجاج افغان خواتین کا احتجاج ہے اور ذرائع ابلاغ کے مطابق جن کے خلاف پابندیوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ طالبان کے ذریعے افغانستان میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کو محدود کیے جانے کے بعد حال ہی میں بظاہر محرم کی ہمراہی کے بغیر افغانستان میں عورتوں کے سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان حالات میں افغانستان کی خواتین میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ طالبان حکومت خواتین کے خلاف بتدریج مزید پابندیاں لگائے گی۔ اسی بنا پر افغانستان میں عورتوں کے سفر کو محدود کیے جانے کے بارے میں خبریں سامنے آنے کے بعد کابل میں عورتوں نے مظاہرہ کیا جس میں عورتوں پر عائد کی گئی پابندیوں کو اٹھانے اور طالبان حکومت کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے گئے عورتوں کے حقوق کا احترام کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ صوبہ سمنگان میں محکمہ صحت کے کارکنوں اور ڈاکٹروں کے مظاہرے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ دیے جانے کے بارے میں حالیہ مہینوں میں اسی طرح کے مظاہروں کے انعقاد سے پتہ چل گیا کہ طالبان میں موجودہ حالات میں افغانستان کا نظم و نسق چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ امکان پایا جاتا ہے کہ اگر طالبان نے اپنے نظریے کے برخلاف انفرادی اور اجتماعی آزادی، خاص طور سے عورتوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا، تو ان کو وسیع داخلی احتجاج کے علاوہ عالمی برادری کے منفی رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور سے اس لیے کہ قوموں، اقلیتوں اور عورتوں کے حقوق کو نظر انداز کیے جانے کے بارے میں موصولہ رپورٹوں کی بنیاد پر عالمی برادری افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طالبان حکومت کے لیے ضروری ہے کہ طالبان گروہ کو تسلیم کیے جانے کے لیے مختلف ممالک کو ترغیب دلانے کے مقصد سے داخلی اعتماد سازی کے علاوہ انفرادی اور اجتماعی حقوق اور جمہوریت کے احترام کے ذریعے بین الاقوامی مالی مدد کی دوبارہ برقراری اور امریکہ کے ذریعے منجمد کیے گئے مالی اثاثوں کی بحالی کی راہ ہموار کرے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ ابھی آپ پروگرام افغانستان پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم سیاسی آرٹیکل سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ رسالت سے۔ روزنامہ رسالت لکھتا ہے، علاقائی سفارتکاری کی تعمیر نو۔ اخبار اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانا اور علاقے کے مؤثر ممالک کے ساتھ تعاون میں فروغ وہ اہم اہداف تھے جن پر ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ عمان اور قطر میں خاص توجہ دی گئی۔ ڈاکٹر سعید ابراہیم رئیسی کی حکومت کے ابتدائی مہینوں میں اس سفر کی اہمیت اس لیے مزید بڑھ جاتی ہے کہ ایران کی نئی حکمت عملی کے تحت ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دوسری جانب ایٹمی مذاکرات میں عمان کے اہم کردار اور ثالثی کے پیش نظر
یہ تعلقات مزید فروغ پا سکتے ہیں۔ عمان کے پچھلے بادشاہ نے حالانکہ کبھی بھی ایران کا دورہ نہیں کیا تھا، لیکن اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے ساتھ ہمیشہ متوازن تعلقات قائم رکھے اور خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی کو اہمیت دی، اور اب ان ممالک کے ساتھ اقتصادی حتیٰ کہ ثقافتی تعلقات میں فروغ لا کر بہت سے بین الاقوامی مسائل کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ سامع، روزنامہ انڈیپینڈنٹ نے لکھا ہے، برطانیہ ہوٹلوں میں رکھے گئے اکیلے پناہ گزین بچے غائب ہو رہے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے انگلش چینل کو پار کر کے برطانیہ پہنچنے والے بچوں کو لندن حکومت نجی ہوٹلوں میں رکھ رہی ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر ہفتے کم از کم ایک بچہ ان ہوٹلوں سے غائب ہو رہا ہے۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران کم از کم 20 نابالغ بچے غائب ہوئے ہیں، اور اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ انسانی اسمگلروں کے ہاتھ آ گئے ہوں۔ جنوبی برطانیہ کے ہوٹلوں سے غائب ہونے والے بچوں کی عمر 14 سال سے کم تھی، اور چند بچوں کی تو عمر 10 سال سے کم بتائی جا رہی ہے۔ ایک سماجی ادارے کے سربراہ بیلا فنکی نے بتایا کہ اس ملک تک پہنچنے کے لیے ان بچوں نے بہت ہی بھیانک حالات کا سامنا کیا، اور اب جبکہ انہیں خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہیے تھا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر داخلہ نے اس سلسلے کے تمام انتباہات کو نظر انداز کیا ہے۔ سانکی نے کہا کہ ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آرٹیکل لکھا ہے، برفیلی موت پر برفیلی سیاست۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ سانحہ مری نے بہت سے پرانے سانحات کی یاد تازہ کر دی، یہاں تو ہر دوسرے مہینے ایک ٹرین حادثہ ہوتا ہے، تحقیق بھی ہوتی ہے، اگر صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ مری کئی لحاظ سے سیاست کا بہت بڑا مرکز بن گیا ہے، ایک مری ہی کیا، ایسے بے شمار علاقے ہیں سوات سے کاغان تک، مگر کوئی ایک ایسی جگہ بتائیں جہاں اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظام موجود ہو۔ ہم تو اپنے ملک میں اچھے پبلک ٹوائلٹ نہیں بنا پائے، باقی سہولتیں تو رہنے دیں۔ پاکستان سیاحت کے لیے دنیا کی یہ بہترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے، مگر ہم اسے سانحات کے لیے بنا رہے ہیں، سیاحوں کو بھی بس اپنی مدد آپ کے اصول پر چلنا چاہیے، مگر اطمینان رکھیں ہم جلد سانحہ مری کو بھول جائیں گے، کیونکہ ابھی سیاست کرنی ہے، حکومت بچانے اور گرانے کے لیے ایسے میں کون یاد رکھے گا۔ اے ایس آئی نوید کا وہ آخری پیغام، کچھ کرو بھائی، ہم پھنس گئے ہیں، دنیا بھر میں زلزلے بھی آتے ہیں، سونامی بھی تباہی مچاتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ ان سے سبق سیکھتے ہیں، خود ذمہ داری لیتے ہیں، کسی پر ڈالتے نہیں۔ مضمون نگار کے بقول، جبکہ ہم انتظار کرتے ہیں آنے والے کسی اور حادثے، کسی اور سانحے کا، ان سب سے تعزیت جو مری اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھومنے گئے تھے، مرنے نہیں مگر ہم نے ان کو مار ڈالا۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قومی آواز کے تجزیے سے اقتباس کا۔ الیکشن سے قبل بی جے پی میں استعفوں کا سلسلہ، سوامی پرساد کے بعد 3 ارکان اسمبلی بھی مستعفی۔ روزنامہ قومی آواز لکھتا ہے، اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی ہلچل تیز ہو گئی ہے، اور بی جے پی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یوگی کابینہ میں وزیر برائے محنت و کوآرڈینیشن سوامی پرساد موریہ کے استعفے کے بعد بی جے پی کے 3 ارکان اسمبلی بھی پارٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ باندہ ضلع کے تندواری سیٹ سے بی جے پی کے رکن اسمبلی پرجیش پرجاپتی شاہجہان پور کی، ترہر سیٹ سے رکن اسمبلی روشن لال ورما، اور کانپور کی بلہور سیٹ سے رکن اسمبلی بھگوتی ساگر نے پارٹی کو الوداع کہہ دیا۔ سوامی پرساد موریہ سماجوادی پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ 3 ارکان اسمبلی کے بھی جلد سماجوادی پارٹی جوائن کرنے کی توقع ہے۔ ایک ساتھ پارٹی کے وزیر اور کئی ارکان اسمبلی کے استعفے کو بی جے پی کے لیے شدید جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے۔ دریاسنا گورنر کو بھیجے گئے استعفوں میں سوامی پرساد موریہ نے بڑھتی بے روزگاری، دلتوں اور پسماندوں کے تئیں بی جے پی حکومت کے رویے اور کاروباریوں کو نظر انداز کیے جانے کو اپنے استعفے کی وجہ بتایا ہے۔ اور سامعین، آخر میں ارنا نیوز نے خبر لگائی ہے، مذاکرات میں پابندیوں کو ہٹانے کا حساس مرحلہ، ویانا میں نائب وزیر خارجہ کی لگاتار نشستیں۔ ارنا کے رپورٹر کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ اور مذاکرات کار ٹیم کے سربراہ علی باقری کنی نے گزشتہ روز مشترکہ ایٹمی کمیشن کے کوارڈینیٹر انریکا مورا سے ملاقات کی تھی۔ اسلامی جمہوری ایران کے ماہرین کی ٹیم نے بھی 4+1 کے مذاکرات کاروں سے ملاقات کی جو بدھ کے روز بھی جاری رہے گی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ البتہ بعض فریق اپنی افزون طلبی کو جاری رکھے ہوئے اس مسودے پر زور دے رہے ہیں جنہیں ایران کی نئی ٹیم نے مسترد کر دیا تھا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام مقدس دفاع، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں مقدس دفاع کا ایک اور زاویے سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ عزیز سامعین، اس پروگرام میں بھی پچھلے پروگرام کی طرح 8 سالہ مقدس دفاع کی قیادت اور انتظام و انصراف میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی مقام اور منزلت پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارے اس پروگرام سے آپ کو مقدس دفاع اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے بارے میں مزید معلومات ملیں گی۔ عزیز سامعین، عراق کے سابق عامر صدر صدام کی حکومت کے بزدلانہ حملے کے خلاف 8 سالہ مقدس دفاعی سلسلے کے اس تیسرے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم جہریت کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے اس حصے کا ایک بار پھر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو دوسری جنگوں کے مقابلے میں ایران کے خلاف صدام کی مسلط کردہ جنگ کی ایک خاص اور مختلف خصوصیت ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے دفاع مقدس کے 8 سالوں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و منزلت پر بات کی تھی۔ انقلاب کے ابتدائی برسوں میں اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ایرانی عوام میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کا جذبہ ایک آمرانہ حکومت کے خلاف جد و جہد سے پیدا ہوا، کیونکہ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد سب کا مشترکہ ہدف اسلامی جمہوریہ کا قیام تھا۔ بلا شبہ بادشاہت کے خاتمے اور اسلامی جمہوریہ کی تشکیل سے زیادہ اہمیت عوام کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا تھا، جس میں امام خمینی کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ اس منفرد اتحاد و اتفاق کی تشکیل میں سب سے زیادہ اور اہم عنصر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری اور نظریاتی قیادت تھی۔ صدام نے اسلامی انقلاب کی فتح کے صرف 19 ماہ بعد ایران پر حملہ کیا، اور اسلامی جمہوری ایران کا سسٹم اور حکومتی ڈھانچہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا، اور فوج کی حالت بھی نازک اور کمزور تھی۔ اس دوران اسلامی جمہوری ایران کے دشمنوں نے ایران کے مختلف علاقوں میں علیحدگی پسند اور انقلاب مخالف گروہوں کو پھڑکا کر مسلح تحریکیں بھی شروع کر دی تھیں۔ ایسے حالات میں ایران کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس حملے کو حیرت انگیز جنگی حملوں کے انداز میں اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے جنگ سے چند ہفتے قبل 29 اگست 1980 کو پیش گوئی کی تھی کہ عراق 10 دن میں اسلامی جمہوریہ ایران کو شکست دے سکتا ہے۔ دوسری طرف شاہ ایران کے آخری وزیر اعظم شاہپور بختیار نے فرانس فرار ہونے کے بعد اسلامی جمہوری ایران کے زوال کی پیشگوئی کر دی تھی۔ صدام نے جنگ کے پہلے دن کہا تھا کہ ہم 7 دنوں میں تہران پہنچ جائیں گے، لیکن یہ تمام اندازے اور خواب میدان جنگ میں کم سے کم ہتھیاروں کے باوجود ایرانی نوجوانوں کی پرجوش اور ایثار پر مبنی موجودگی کی وجہ سے بکھر گئے۔ سامعین، مسلط کردہ جنگ کے 8 سالوں کے دوران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جنگی مدت کو ایرانی عوام کے اتحاد کے مواقع، اسلامی دفاعی مکتب کی وضاحت اور لوگوں میں مزاحمت کے جذبے کو بیدار کرنے میں صرف کیے۔ یہ جنگ اور دفاع مقدس کا دور اسلامی انقلاب کی روحانیت، دینی فضائل اور اعلیٰ انسانی عظمت کے مظہر کی انتہا ہے۔ اس دور میں انسانوں کے سمندر کا روحانی جوہر اس میدان میں نمودار ہوا اور اسلامی اقدار کے نمایاں ترین معیار اور خصوصیات کو ایران کے بہادر مجاہدین نے اپنے روحانی رویے سے منور کیا۔ مقدس دفاع کے 8 سالوں میں اس دور کی قابل فخر نسل نے صدام کی باسی حکومت کے سامنے ایک شاندار اور ناقابل فراموش رزمیہ تاریخ مرتب کی، اور ان کا یہ کردار تاریخ میں امر ہو گیا، اور اس کی تفصیل صرف عشق الہی کے پرتو میں ہی درک کی جا سکتی ہے۔ سامعین، فتح کا سب سے اہم عنصر حوصلے کو برقرار رکھنا اور حالت جنگ میں مورال کو بلند رکھنا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران پر مسلط کردہ جنگ میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے عارفانہ اور عظیم الہی کردار نے مقدس دفاع کے اس دورانیے کو ایک منفرد دور میں تبدیل کر دیا۔ آپ ایک منفرد رہنما اور بے نظیر سپہ سالار بن کر دنیا کے سامنے ابھرے، جن کے طرز عمل، تعلیمات اور آداب نے قوم کی روح پر گہرا اثر چھوڑا اور نوجوان نسل کو جنگجو دشمنوں کے خلاف لا کھڑا کیا۔ ایران کے عوام اور بالخصوص نوجوان نسل سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ناقابل بیان محبت اور پیار نے اس نسل کو دینی عقائد سے بہت نزدیک کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلط کردہ جنگ کو ایک مقدس دفاع اور ایرانی قوم کے لیے ایک شاندار موقع میں بدل دیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے لوگوں کو مادی دنیا سے باہر نکالا اور اسلام کی بھرپور دینی تعلیمات اور معصوم رہنماؤں کے آداب سے متاثر ہو کر انہیں دشمنوں کے خلاف میدان جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس عمل سے انہوں نے دنیا کے سیاستدانوں اور فوجیوں کو حیران کر دیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے نظریہ امامت کو ایرانی قوم کے سامنے ایک نئے انداز سے پیش کیا، لہذا اس عقیدت کے دائرے میں رہ کر عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کو معصومین کی ولایت کے تسلسل کے تناظر میں قبول کیا اور اس کے تقاضوں پر بھی قائم رہے اور ان کی اطاعت اور پیروی کو واجب حد تک سمجھا۔ ممتاز امریکی ماہر سماجیات مائیکل فشر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اثر و رسوخ اور مقبولیت کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی کے انقلاب نے انسان کے ارتقاء کو بھی بدل دیا اور دنیا ابھی تک ان کے روحانی انقلاب کے زیر اثر ہے۔ کوئی بھی سیاسی رہنما یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے لوگوں کا اس سے اتنا گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق یقیناً شیعہ مکتب اور تشیع اور اس کی قیادت پر پختہ یقین کی وجہ سے ہے۔ ایک امریکی مصنف حامد الغور نے کہا ہے، وہ تمام واقعات جو انقلاب کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں، ان کا ایک اسلامی اور مذہبی پہلو رہا ہے، اور اس میں عوام کی اکثریت کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے احکامات کی اطاعت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مقدس دفاع امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور قوم کی مزاحمت کی بدولت ایران کی استقامت، وقار، استقامت، جرت، ایثار و قربانی اور شہادت کی علامت بن گیا۔ مقدس دفاع کے دوران ایران کی سب سے بڑی طاقت وہ روحانی پرکشش، دور اندیش، بہادر، قابل اور عقل مند قیادت تھی کہ لوگ اس سے اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے۔ یہ تعلق اس قابل تھا کہ عوام اس پر اعتماد اور روحانیت کا مرکز سمجھ کر اس پر یقین کرتے۔
مسلح افواج کے سربراہ، رہبر اور کمانڈر ان چیف، نیز جنگ کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا قائدانہ کردار جنگی حکمت عملی کے تعین اور اس کی رہنمائی کا بنیادی ذمہ دار تھا، اور اس کو برقرار رکھنے اور اسے فروغ دینے میں بھی سب سے اہم عنصر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت تھی۔ مقدس دفاع میں ایرانی قوم کا عظیم جذبہ امام خمینی کے دانشمندانہ اقدامات اور قیادت میں سے ایک، مسلط کردہ جنگ کو ایک عظیم خطرے سے مواقع میں تبدیل کرنا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس خطرے کو موقع میں تبدیل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ولایت فقیہ اور اسلامی جمہوریہ کی قیادت کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ لوگ اس پر رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ مقدس دفاع امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ایرانی قوم کی صلاحیتوں کے ظہور اور ابھرنے کا ایک غیر معمولی موقع اور خدا کی راہ میں جہاد کے لیے ایک عظیم امتحان بھی ثابت ہوا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت تھی جس نے 12 سے 80 سال تک کے ایرانی نوجوانوں، بوڑھوں، مرد اور خواتین کو اس مرحلے پر پہنچا دیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے قائد کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے 8 سال تک دشمنوں کے خلاف ڈٹے رہے اور ہر شعبے میں قربانیاں پیش کرتے رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رہبر کے طور پر اپنے عظیم روحانی اثر و رسوخ کی بدولت عوام کے ایک بڑے حلقے میں دشمن کے مقابلے میں قیام کرنے کا ایک عظیم حوصلہ پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اسی طرح مسلح افواج میں مجاہدانہ جذبہ پیدا کرنے اور صدام کی باسی حکومت کی فتح کو روکنے میں بھی کامیاب رہے۔ یہ ایسے عالم میں تھا کہ جب عراقی ڈکٹیٹر کو 2 عالمی طاقتوں اور ان کے بے پناہ فوجی، سیاسی اور مکمل سفارتی حمایت حاصل تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی ابدی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمنوں کو شکست دینے اور لاکھوں لوگوں کو متحرک کرنے، نیز ملک اور ملت ایران کو بچانے اور انہیں فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، اسلامی انقلاب مغرب اور مشرق کے 2 بلاکوں، نیز اسلامی انقلاب کے دشمنوں اور 2 سپر طاقتوں، امریکہ اور سوویت یونین سے وابستہ حکومتوں میں شدید تشویش کا باعث بن گیا تھا۔ 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب اس وقت کامیاب ہوا جبکہ دنیا 2 قطبی نظام کے نرغے میں تھی۔ کسی بھی ملک میں ہر سیاسی تبدیلی مغرب اور مشرق کے 2 بلاکوں میں سیاسی رقابت پر مبنی ہوتی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی فتح نے اس توازن کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے مغربی اور مشرقی دونوں کیمپوں نے اسلامی جمہوریہ کو اپنی دشمنیوں کا نشانہ بنایا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 2 قطبی نظام کے قیام کے بعد پہلی بار 2 سپر پاورز نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مشرقی کیمپ میں صدام کی حکومت کی مکمل حمایت کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ ایسے حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے استکباری محاذ اور مظلوموں کے محاذ کا تصور دے کر اس جنگ کو حق و باطل اور کفر و ایمان کی جنگ قرار دیا، جنگ جس کا مقصد دراصل اسلامی جمہوریہ کی فکری اور اقتصادی جڑوں کو خشک کرنا تھا۔ امام خمینی کی وجہ سے اس جنگ نے نظریاتی اور مکتبی نوعیت اختیار کر لی اور میدان جنگ میں لوگوں کی موجودگی ایک دینی فریضہ بن کر سامنے آئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم اور اسلام کے مجاہدین کے اس مارکے کو اسلام اور اس کی اقدار کے دفاع کے ساتھ ساتھ مذہبی فرائض کی انجام دہی کے طور پر متعارف کروایا۔ اسی سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایران کے ساتھ جنگ اسلام سے جنگ ہے، قرآن سے جنگ ہے، رسول خدا کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ ان عظیم حرمتوں میں سے ہے جس کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ اور سامعین، اس بارے میں مزید گفتگو آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ ہو۔
اسلام کی معرفت۔
سامن پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآن آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے، یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے، رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے، ان سے کہا جائے گا یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
Thank you.